الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فسادها البخل والأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم، نبی محتشم، سید عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. موجودہ صورتحال جو مجموعی طور پر سارے انسانوں کے طور اوپر اور بطور خاص آزمائش کے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے جو موجودہ حالات ہیں، یقیناً یہ بہت صبر و تحمل کے ساتھ اور بڑے غور و فکر کے ساتھ ایک ایک قدم کو آگے بڑھانے کا تقاضا کرتی ہے. مالی طور پر، انتہائی طور پر معیشت کے طور پر فقدان، امن و امان کا فقدان، عزت و آبرو کا فقدان، ہر طرف سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اس مشکل سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہم کنار کرے، اس سے ان کی جان چھڑائے اور اس سے نجات عطا فرمائے کہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی شعبہ جات میں اس قدر آزمائش ہیں کہ جس کی بنا پر عبادت اور رجوع اللہ کے ذوق کے اندر پھیکا پن آ گیا، نمازوں میں ذوق نہ رہا، ساری چیزیں رسمیں بن گئیں، نام مسلمان والا لیکن کام ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ جس کی بنا پر جو شریعت مطہرہ اہل اسلام سے جن کام کا تقاضا کرتی ہے اس سے یکسر خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ ہمیں ناامیدی پیدا ہو رہی ہے، اور رجوع اللہ کے مقصد کے اندر جو پختگی ہونی چاہیے اس میں پھیکا پن آ رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے دنیا کی نعمتوں کو لازم قرار دیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم سجدہ کریں یا پانچ وقت کی نماز پڑھیں یا رات کو تہجد پڑھیں یا زہد اختیار کریں یا ذکر و وظائف کی کثرت کریں تو پھر اس کا اجر ہمیں دنیا میں ملے، اور دنیا میں جو اجر ملے وہ اس اعتبار سے ملے کہ مال کی فراوانی ہمارے پاس بہت ساری ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو 10 ہو جائے، ایک مکان ہے تو 50 ہو جائیں، اور اگر ان میں کچھ کمی آ جائے اور کچھ ہمارے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ جائے تو پھر اس پر ہماری زبان ناشکری کا تقاضا کرتی ہے، اور زبان اگر ناشکری کا تقاضا نہیں کرتی تو ہماری فکری تربیت نہ ہونے کی بنا پر اور ہماری صحیح تربیت اور اچھی صحبتیں نہ ہونے کی بنا پر، اگر زبان سے اگر ہم زبان شکایت کو دراز نہیں کرتے لیکن ضمیر اور باطن ہمارا اس بات کی طرف ضرور جاتا ہے جو معاذ اللہ اللہ رب العالمین سے رشتے پر ہمیں ملامت کرتا ہے. تو لہذا میں نے گزشتہ درس میں بھی اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے چند وہ امید افزا باتیں جو جو مسلمانوں کے ساتھ متعلق ہیں، مسلمانوں کا خاص مزاج ہے، وہ میں نے ذکر کی تھی. آج بھی میں نے صحیح احادیث چند جمع کر کے احادیث کے ذخائر سے میں نے لایا ہوں، جس کا مقصد میری اپنی اصلاح ہے اور آپ کی اصلاح ہے. اور اس پرفتن دور کے اندر اور اس پورا شعب کے اندر، جہاں تفرقہ بازی، جہاں بدامنی، جہاں پر حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، جہاں بد کردار اور بد باطن لوگ اقتدار اور ریاست کے منظر پر ہیں، بالکل سما اس طرح ہو چکا ہے جس طرح کہ یزید اپنے دور کے اندر دندناتا ہوا پھر رہا تھا، اور اس نے منصب اقتدار کو سنبھال کے ہر قسم کی وہ باتیں جو اسلام کی تعلیم کے خلاف تھی، اسلام کے مزاج کے خلاف تھی، اسلام کی روح کے خلاف تھی، سرکار کے دین کے خلاف تھی، اسلام کی حیا و غیرت و نصرت کے خلاف تھی، اس نے ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت جو دنیا کے کتے اور دنیا نواز قسم کے ملا تھے، وہ اس کے پیچھے لگ گئے اس لیے کہ چلو ہمیں شاید یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اس سے اللہ رب العالمین ہمیں راضی ہے، اللہ شاید ہم سے راضی ہے. لیکن یقیناً اس وقت حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کلمۃ الحق کو بلند کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کسی کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، یا کسی کے پاس مال کی فراوانیاں ہیں، یا کسی کے پاس بام اقتدار ہے کہ وہ دور اور اپنی کسبی طاقت سے جو چاہے کرتا پھرے، تو یہ اس کے حق کی علامت نہیں ہے. حق یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا مزاج تھا، جو مصطفیٰ کریم کا انداز تھا، اور جو اللہ رب العالمین نے خاص انداز ہر انسانوں سے ہٹ کر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو رہتا تو وہ انسانی ہے، لیکن مزاج پھر اس کا الہیہ والا ہو جاتا ہے، مزاج اس کا ربانیہ والا ہو جاتا ہے، اور اس کا مزاج پھر انسانوں سے ہٹ کر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس رب کا کلمہ پڑھتا ہے تو اب مزاج بھی اسے چاہیے کہ اپنے رب کا وہ انداز کرے جسے مزاج الہیہ کہا جاتا ہے. تو یقیناً حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے تنہا اس وقت کلمہ حق بلند کیا. اور اس وقت اگر آپ کلمہ حق بلند نہ کرتے تو پھر ماں سے نکاح کرنا دین قرار پاتا، پھوپھیوں سے نکاح کرنا دین قرار پاتا، بھتیجیوں سے نکاح کرنا دین قرار پاتا، کبھی کبھی نماز چھوڑ دینا بھی دین قرار پاتا، شراب کی چسکیاں لگانا یہ دین قرار پاتا. اس لیے کہ اگر سبھی رخصت پر عمل کرتے اور عظیمت کی آواز کو کوئی بلند نہ کرتا تو دین کا کیا تصور باقی رہتا، دین کی حرمتیں کیسی باقی رہتی، دین کے اصل اقتدار کیسے باقی رہتے. اس لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے اس قسم کی مشکلات اور مصائب کی پرواہ کیے بغیر اعلی کلمۃ الحق ادا کیا. مانا کہ آپ نے میدان کارزار کے اندر جام شہادت نوش کر دیا، لیکن اس وقت حسین نہیں مرے بلکہ یزیدیت مر گئی تھی، اور حسین نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دے کر قیامت کی شام تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی حیا اور احیاء کو باقی رکھ دیا تھا. تو آج دین اسی طرح تقاضا کر رہا ہے، پھر ایک یزیدیت ہمارے سامنے مختلف صورتوں میں سامنے آ رہی ہے. اقتدار پر بھی یزیدیت کا قبضہ ہے، ماحول اور معاشرت پر بھی یزیدیت کا قبضہ ہے، اور صرف یزیدیت ہمارے خارج میں نہیں ہے، ہمارے اندر بھی اتر چکی ہے. ناشکری ایک مستقل یزیدیت ہے، اور اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی ساتھ بغاوت کرنا یہ یزیدیت ہے. نام اسلام کا لینا اور کام فسق و فجور کے کرنا یہ یزیدیت ہے. ہمیں صرف خارج میں کسی حسین کا انتظار نہیں کرنا بلکہ اپنے اندر بھی حسینیت کو اتارنا ہے، تاکہ خارج سے بھی یزیدیت کا قلعہ کما ہو، اور ہمارے اندر جو فکریں یزیدیت ناشکری کے طور پر، بے حیائی کے طور پر، دین کی دوری کے طور پر، نمازوں کو چھوڑنے کے طور پر، اور دین کے معاملات اور دین کے مسلم اقدار کو ہلکا سمجھنا، اور اپنی خواہش، اپنے نفس اور اپنے پیٹ اور اپنے جیب کو فوقیت دینا، یہ سب سے بڑی یزیدیت ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر بھی ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا، اپنے گرد و نواح میں بھی ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا جو حسینیت کا ماحول ہے، جو ہمارے اندر سے بھی یزیدیت کو ختم کرے اور ہمارے باہر سے بھی یزیدیت کو ختم کرے. آج دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے. یقیناً آج جو کراچی کے شہر کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ یزیدیت ہے، پورے پاکستان کے اندر جو یہ کھیلا جا رہا ہے یہ یزیدیت ہے، دھماکوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر جو بے چینی پیدا کی جا رہی ہے یہ یزیدیت ہے، ٹارگٹ کلنگ کر کے جو لوگوں کے اعتماد کو خراب کیا جا رہا ہے یہ یزیدیت ہے، مال اور ٹیکس کی فراوانی، اور آج دیکھیے آپ موبائل فون بند ہیں لوگوں کی اذیت ہے. یعنی یہ خواہ مخواہ کی ایک گویا کہ زبردستی قسم کی ایک دھاندلی ہے، اور ہمارا وہ ناخلف اور بدبخت قسم کا وزیر خارجہ کہ یا وزیر داخلہ جس نے کل یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جناب جو ہے کہ موٹر سائیکلوں پر بھی پابندی رہے گی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرات گرامی یقیناً خدا ان سے پوچھے گا اور یہ انجام کو پہنچیں گے اور مکافات العمل آئے گا. کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کی نسلیں ختم ہو گئی, اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ابھی ہماری ذات کا اور ہماری ذات کی چھاپ کس کو دی جائے گی. اس نے کہا جی اس کی ماں ویسی تھی, باپ تو اس ذات کا نہیں تھا. تو یہ مکافات العمل ہے کہ جب انہوں نے اقتدار کا ناجائز فائدہ حاصل کیا اور اقتدار کو ناجائز طریقے سے چلایا تو خدا نے ان سے امن کو ختم کر دیا, دل و دماغ کا سکون ختم کر دیا. کیا اس صدر کے اقتدار پر آنے سے پہلے یہ باتیں مشہور نہیں تھی کہ اسپتالوں کے چکر نہیں لگائے جا رہے تھے کہ ذہنی طور پر یہ پاگل ہو چکا تھا جس کے پاس مال اتنا ہے کہ صرف روٹی کی جگہ پر وہ کاغذ سے سالن کھائے تب بھی اس کے پاس پیسہ ختم نہ ہو, لیکن حضرات گرامی امن و سکون اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے ہم نے امن حاصل کرنا ہوتا ہے, دل و دماغ کا سکون حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ دل و دماغ کا سکون جیبوں کو بھرنا, بینک بیلنس اور پراپرٹیوں کی کثرت سے نہیں ہوتا, وہ اللہ کے نظام کو فالو کرنے سے ہوتا ہے اور نبی پاک کے پیغام کو اپنے باطن میں اتارنے سے ہوتا ہے. لہذا میں آپ کے درمیان رہنے والے ایک فردی ہوں, یہ میری بھی تمنا ہے, یہ آپ کی بھی تمنا ہے کہ آج ہر طرف کاروبار کا زوال ہے, امن کا زوال ہے, بھتے کی ایک شریعت ہے. میں کوئی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا لیکن سیاست شریعہ کو فالو کرنا ضرور چاہتا ہوں, اس سیاست شریعہ کو ضرور فالو کرنا چاہتا ہوں جس کا پیغام لے کر حسین کربلا کے اندر گئے تھے. اور وہ سیاست شریعہ وہ سیاست ہے کہ وقت کے یزید کے سامنے اعلی کلمۃ الحق اور حق کو بلند کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نیکی کی بات کرنا اور برائی سے اس کو روکنے کی بات کرنا, اس سیاست شریعہ کے ہم مدعی ہیں. اور یقیناً علماء کو یہ بات کرنی چاہیے اور اس فکر کو معاشرے میں لانا چاہیے اور معاشرہ اس فکر کے ساتھ تیار کر کے ایسے غیرت مند لوگ ایوانوں میں جانا چاہیے تاکہ ایوان میں جب ایسے غیرت لوگ کہ جن کے مزاج میں بھی اور جن کے ظاہر و باطن پر بھی حسینیت اپنا مقصد نہیں امت کا مقصد موجود ہو, اپنی ذات نہیں بلکہ رب کا خوف موجود ہو, ایسے لوگ جب اسمبلیوں میں پہنچیں گے, ایسے لوگ جب سینٹ میں پہنچیں گے تو یقیناً پھر بربریت بدامنی نہیں ہوگی, امن کا پیغام ہوگا جو ہمیں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بھی نظر آتا ہے, سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی نظر آتا ہے. اب یہ نہیں کہ صرف اب ایسا ہو نہیں سکتا, اگر ایسا ہو نہیں سکتا تو نظام فاروقی کو ممبر پر بیان کیوں کیا جاتا ہے, اگر اس کی نظیر دوبارہ نہیں آ سکتی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کارنامے کیوں بیان کیے جاتے ہیں, انہیں قرآن خوانیوں کی طرح صرف پڑھ کر بھلا دیا جاتا, لیکن آج ممبروں کے اوپر نظام خلافت فاروق اعظم اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ فکر قوم کے اندر پیدا ہو اور قوم پھر خود اس مزاج میں ڈھل کر دیکھیں کہ جن کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلا تو ان کا نظام کیا تھا, ان کا نظام زندگی کیا تھا, ان کی گھریلو نظام کیا تھی, ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کا نظام کیا تھا, اور جب خیر سے وہ ریاست کے منصب پر آ گئے تو رعایا کے لیے ان کا نظام کیا تھا. تو یہ فکر اس لیے ممبر و محراب سے بیان کی جاتی ہے کہ عوام کا مزاج یزیدیت والا نہ ہو, فاروقی والا ہو, صدیقیت والا ہو, عثمانی والا ہو, علوی والا ہو اور حسینیت والا ہو. میں نے کس پر نشست رکھی اتوار کے دن بعد نماز عشاء کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت صرف اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے, ہم کچھ چیز بھول رہے ہیں جس کے بھولنے کی وجہ سے آج یہ مہنگائی ہمارے لیے نمازوں کے کام اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے پاؤں کی بیڑی بنتی ہے. یقیناً یہ آزمائش ہے, اس سے راہ فرار نہیں ہے, اس سے راہ فرار نہیں ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں کہ یہ فاق اکش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, ہماری زندگی کا منشور یہ ہے, روٹی حیات گھاڑی بنگلہ یہ ہماری حیات نہیں ہے, دین کے ساتھ تعلق ہونا میرے دوستو یہ ہماری حیات ہے, یہ ہماری زیست ہے, یہ ہماری زندگی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کیا حالات کے پیچ و خم ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریے پر ایسے غبار ڈال دیں کہ ہم اس کی اتباع کریں جو پیسے والا ہو, تو پھر ہمیں علماء سے پیار نہیں رہے گا, ہمیں مشائخ سے پیار نہیں رہے گا, ہمیں پیار پھر زرداری سے ہی ہونا چاہیے, پھر تو ہمیں پیار جناب یزیدیوں سے ہونا چاہیے. لیکن دین یہ مزاج نہیں دیتا, دین یہ نہیں کہتا کہ ریاست کے حاکم سے نفرت کرو, دین یہ کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو جو سنت محمدی میں ڈھلا ہوا ہو, جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو, اگر انسان ہونے کے حوالے سے اس سے خطا بھی ہو جائے تو وہ عمر والی بات کرے کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی مر جائے تو وقت کے حاکم ہونے کے حوالے سے رب کریم اس سے تقاضا کرے گا, اس سے پوچھے گا, اسے منصب کا اتنا احساس تو ہو. ہم چیف جسٹس کو بھی مخاطب کرتے ہیں, یہ رنگ ریلیاں اور یہ اٹھ پٹانگ مسئلے لے کر جو آپ بیٹھتے ہیں خدا آپ سے بھی پوچھے گا. عوام اگر خاموش ہیں, اس وقت میں پاکستانی شہری بن کر بات نہیں کر رہا, اس ممبر کا ایک محافظ بن کر بات کر رہا ہوں, مجھ سے بھی خدا پوچھے گا، آپ سے بھی خدا پوچھے گا. لہذا صرف میڈیا پر تازہ ترین چلانے سے چیف جسٹس صاحب مسئلے حل نہیں ہوتے. اگر منصب نہیں نبھتا آپ کو تو جان چھوڑیں اور اپنی آخرت کو سنواریں. اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا تو چھوڑ کر جائیں آپ. یا وہ لوگ جو حکومت سے تقاضا کرتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں، تو حکومت نہیں دیتی تو تم استعفیٰ دے کر جان چھوڑو نا، تاکہ کل قیامت کے دن تمہاری گرفت نہ ہو. لیکن یہ سارا معاملہ ایک ہی ڈگر پر رک کر جس حوث کا تقاضا کرتا ہے. ہم کسی کے لیے سوئے زنی بات نہیں کرتے، لیکن نظائر اسی بات کی بات کرتے ہیں کہ وہی نظام جو کربلا میں حسین ختم کرنے کے لیے چلے تھے، آج وہ ہم نے اپنے اندر بھی نافذ کیا ہے، اپنے مزاج میں بھی نافذ کیا ہے، اپنے ماحول میں بھی نافذ کیا ہے. اور صرف دل بہلانے کے لیے ایک دو محفلیں ذکر حسین کی ہم کر لیتے ہیں، مناقب اہل بیت کی کر لیتے ہیں، عظمت اہل بیت کی کر لیتے ہیں، کہ صرف ایک رسم دنیا کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے، آپ بعد میں ہیں، اپنے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر حسین یا شان اہل بیت ممبر پر بیان کرنا یہ ضروری نہ تھا، یہ تو قرآن میں ان کی شانیں موجود ہیں. اگر ہم بیان نہ بھی کرتے ان کا ذکر باقی رہتا. لیکن کربلا کے اندر حسین اپنے ذکر کے ڈنکے بجوانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ نانا کی فکر کو عام کرنا اور یزیدیت کی فکر کو ختم کرنے گئے تھے. ہم ذکر حسین کرتے ہیں، یزید ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، یزیدی فکر ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. تو مجھے بھی شرم کرنی چاہیے اور آپ کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ ہم مسجدوں اور مسجدوں کو ہم نے صرف ایک نماز کے لیے جگہ بنائی، اور وہ بھی وہ نماز کے لیے ایسی کہ جناب ایک رسم دنیا کے نماز پڑھنے نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں. نہیں، مسجدیں یقیناً نماز کے ساتھ ساتھ نماز کے پیغام کو سمجھنے کا بھی مرکز ہے، دنیا کے نظام کو چلانے کا بھی مرکز ہے. یہی وہ مسجدیں ہوا کرتی تھی جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے معاملات طے کرتے تھے، یہی مسجد کا مصلی ہوا کرتا تھا جہاں قوم کی معیشت کے فیصلے کیے جاتے تھے، یہی مسجد کا وہ مصلی ہوا کرتا تھا جہاں اڑوس پڑوس کے مسائل حل کیے جاتے تھے، یہی مسجد کا وہ مصلی ہوتا تھا جہاں گلی کوچے کے صفائی کے مسائل بھی اسی مصلی پر حل ہوتے تھے، کسی داڑھی منڈے فاسق فاجر کے سامنے شرابی اور زانی کے پاس نہیں جایا جاتا تھا، یہی مسجد کے مصلی ہوتے تھے. جب ہمارے آستانے اور ہماری سیاسی تحریکیں اس ممبر سے ہٹ گئی تو آستانے بھی تباہ ہو گئے اور سیاسی مراکز بھی تباہ ہو گئے. آستانے بھی تباہ ہوئے اس لیے کہ آستانے بھی تھے اس لیے کہ لوگوں کے اندر حسینیت کی فکر اتاری دی جائے. تصوف تو یہ تھا کہ قول کے ذریعے عمل میں بات اتاری جائے اور عمل کے ذریعے بھی چاہت میں بات اتاری جائے. غوث اعظم کا آستانہ بھی مصلی تھا، غوث اعظم کی تبلیغ کا مرکز جو الگ سے کوئی ڈیڑھ گز ہزار گز کا بنگلہ نہیں تھا بلکہ مسجد کا ممبر تھا. جب مسجدوں سے آستانوں کو جدا کیا گیا تو وہ مسجدوں والی فکر بھی ختم ہو. تو حضرات گرامی، یہ بات کیوں ہوئی کہ ہم نے مسجدوں کو، نہیں مسجد میں ایسی بات نہیں ہوتی، مسجد تو صرف سجدے کے لیے. میں نے کہا یہ مسجد ہے بلا تشبیہ، یہ مندر نہیں ہے جہاں صرف گھنٹے بجائے جائیں، یہ مسجد ہے جہاں پر بندہ بلا تشبیہ خدا کی عبادت کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے خدا کا مزاج بھی سمجھنے کے لیے جاتا ہے. وہ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے لیے کسی دفتر میں جا کر اسے نظام سمجھنا نہیں ہے، بلکہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا نظام اسے مسجد سے ملے گا. اس لیے کہ جس میں کلمہ پڑھ لیا اس کا نظام وہی ہے جو کلمے والے رب نے عطا فرمایا ہے. وہ فاسقوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، زنا کرنے والے، زانیوں جن کے سکینڈل چلنے والے اگر وقت کی سیٹ پر بیٹھے تو بیٹے گھبلے کر رہے ہیں، یہ ان سے نہیں ہے، یہ مرکزوں پر ہوا کرتا ہے. اور یقیناً اس کے لیے ہر اس سطح پر باقی ہوتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہر بندہ، جو سیدنا فاروق اعظم کی فکر تھی، آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ حضور کی لشکر کا سپاہی ہے، بس اس کی ذمہ داریاں منتقل ہے. اور جو سپاہی ہوتا ہے وہ ایک منشور کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے ہاتھ پر بکا ہوا ہوتا ہے، لہذا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، مرضی وہ ہوتی ہے جو اس کا آقا دے. لہذا ممبر والے کی ذمہ داری ممبر والا ادا کرے گا اور صف والے کی ذمہ داری صف والا ادا کرے گا. ذمہ داری کا اظہار کے طریقے مختلف ہیں لیکن ذمہ داری ایک ہی ہے کہ رضا الہی ہو اور نظام ہمارے اندر بھی وہ آئے جو رب پسند کرتا ہے اور نظام ہمارے باہر بھی آئے جو رب پسند کرتا ہے. میں ووٹس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ووٹ کے لیے جناب کس کو ووٹ دو گے آپ؟ جو کھال لے کر بھاگا یا بھتا لے کر بھاگا، کس کو دو گے؟ حضرت حسین ایک ووٹ کے لیے جان دی آپ نے، یزید کو صرف ایک ووٹ چاہیے تھا حسین کا. اس پر بھی آپ غور کریں، ووٹ عام چیز نہیں ہوتی ہے میرے دوستو، یہ الیکشن عام چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ جس کے بیٹل بکس کے اندر آپ پرچہ اتار رہے ہیں، یہ میدان محشر میں میزان میں آپ کے سامنے نکالا جائے گا. یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ بڑی بڑی نیازیں، یہ تمام معاملات ایک طرف کھڑے رہیں گے اور اس میں پوچھا جائے گا کہ اس کا جواب دو. اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس خیانت پر رب کریم کسی کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ غلط بندے کو منتخب کرنا اور ایک مسلمان کلمہ گو جو رب کی دلیل ہے وہ دلیل یزید کے ہاتھ پر بک گئی تو اس سے بڑی خیانت اور اس سے بڑے رب کے دین کو دھوکہ کیا ہوگا؟ تو یزید کو جو ضرورت تھی وہ ایک ووٹ کی تھی. اس بات کو اس تناظر میں بھی سنیے جی, ذکر اہل بیت, ذکر اہل بیت ہونا چاہیے, ان کی شان و عظمت بیان کرنی چاہیے, لیکن فکر حسینیت بھی لانا چاہیے. حسین جو کربلا گئے وہ اپنے ایک ووٹ کو بچانے کے لیے گئے. اگر حسین کا ایک ووٹ یزید کے حق میں چلا جاتا تو آج ماں بہن سے نکاح جائز ہو جاتا, یہ قانون پاس ہو جاتا, شرابیں پینا جائز ہو جاتا. ابن کثیر نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یزید کثرت سے نمازیں چھوڑتا تھا, آج یہ بھی جائز ہو جاتا. یزید شراب پیتا تھا, یہ بھی جائز ہو جاتا. اور علامہ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی ہے یزید کے لعنت پر, اور آپ نے اس کی تکفیر کی ہے. اور اس نے حضرت امام علی مقام کا سر مقدس جب رکھا ہوا تھا تو یزید نے بھر مرے بازار کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ آج بدر کے اندر جو ہاشمیوں نے ہمارے باپ داداؤں کو مارا تھا, یعنی شیبہ جو کافر مارا گیا بدر کے اندر, آج ہم نے حسین کا سر کاٹ کر اس کا بدلہ لے لیا ہے. لیکن حضرت گرامی وقتی اقتدار اس کا رہا, لیکن حسین نے جو ایک ووٹ اپنا روکھے رکھا, آج جو یہ اذان گونج رہی ہے اور آپ کے دلوں میں جو ایمان کی حرارت ہے, وہ اپنے ووٹ کا جو صحیح استعمال امام حسین نے کیا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. آج مجھے بھی اس بات پر غور کرنا ہے میرے دوستو, اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنا ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ امبار لگا ہوتا ہے ہمارے پاس, تعویذ دیجیے شاہ صاحب کاروبار نہیں ہو رہا, تعویذ دیجیے امن نہیں ہے, تعویذ دیجیے حفاظت نہیں ہے. یقیناً تعویذ دیا جاتا ہے, لیکن سب سے بڑا تعویذ آپ کی فکر ہے کہ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں, آپ کو شریعت فلسفہ کیا دیتی ہے, مقصد آپ کیا دیتی ہے. آپ سورہ عصر کی تفسیر ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں, اس وقت سارے انسان خسارے میں ہیں. لیکن فرمایا جن میں چار باتیں آ گئی وہ بچ گئے, فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا ایمان لے آئے, اب ایمان اندر ہے کہ نہیں عمل بتائے گا, عمل ایمان کے مطابق ہے کہ نہیں, فرمایا وتواصوا بالحق, جو ایمان کی بات ہے اس کو ڈنکی کی چوٹ پر بولے گا. حق پر وتواصوا بالحق, خود حق پر رہے گا, وہ تو ایمان تھا. وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرے گا, اور جب حق کی وصیت کرے گا تو باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا. باطل بھی آگے سے اپنی بازوؤں کو کھول کر آپ کو جکڑنے کی اور آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا, لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارا کلمہ پڑا ہے تو یہ مزاج ہم تمہیں دیتے ہیں. وتواصوا بالصبر, جب حق کی بات کرو گے تو مشکلیں سامنے آئیں گی, تو مشکلیں میں سامنے آنے میں حق کو چھوڑ کر یزید کی طرف نہیں ہو جانا, بلکہ حق ہی حق تھا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, پھر صبر کرنا اور حق کی جانب رکھے رہنا. مسلمان کلمہ جب پڑھتا ہے یہ چار چیزیں اس پر لازم آ جاتی ہیں. میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے شرم کرنی ہے, پھر آپ کو شرم کرنی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اگر دنیا کا نظام یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو یہ ہمارا نتیجہ ہے. ابو داؤد شریف کے حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے اور حق سمجھ میں آ جائے تو ڈنکے کی چوٹ پر امر بالمعروف عن المنکر کرو اور اس کا اعلان کرو. فرمایا امر بالمعروف عن المنکر کرنے سے تمہارا رزق رکے گا نہیں, بے فکر رہو, رزق رکے گا نہیں بے فکر رہو, اس کو عام کرو. اور فرمایا کہ اگر وقت فتنہ تم نے امر بالمعروف عن المنکر نہیں کیا تو جابر اور ظالم بادشاہ تم پر منتخب ہوں گے, اور تمہارے بڑے بڑے شیخ اور پیر بھی تمہارے دعا کریں گے تو خدا تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا. یہ دیکھیے کہ یہ سارے حضور نے خود بیان کر دیا ہے کہ اگر ہمارے پیر مشائخ بھی اگر ہمارے لیے دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ الا ماشاءاللہ جو مشائخ خود امر بالمعروف عن المنکر کرتے ہیں, جو پیران نظام خود حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. لیکن جو صرف اپنی مالا جپنے کے لیے کہ نہیں جناب ہماری پالیسی نہیں ہمارے مقصد نہیں, اگر یہ مقصد ہے تو پھر رعایا اور وہ سب تمام اس خطے کے اندر آئیں گے. اور بات سید عالم نے فرمایا کہ جس دور میں تقاضے کے اعتبار سے مومنوں کا ایقان اور ان کا دین اور ان کے معاملات کمزور ہو رہے ہوں تو امت کی تبلیغ کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میری وہ نصیحت امت تک منتقل کریں جو خاردار وادی کے اندر انہیں استقامت کی طرف لائیں, اور وہ خار اور کانٹے میری دی ہوئی نصیحت سے ان کا حوصلہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ خار خار نہ رہے, ان کے لیے پھول کی سیج بن جائے. آئیے اس نصیحت میں سے ایک نصیحت میں پیش کرتا ہوں, یقیناً کئی لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی یہ تو تنہا بیٹھ کر ایسی بات کر رہے ہیں بھی کہاں چلے جائیں گے, وہ صحیح سوچ رہے ہوں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ ساری گفتگو کا مخاطب میں ہوں اور آپ ہیں, فرق میرے اور آپ میں کچھ نہیں ہے, صرف مجھے بیان کے لیے آپ نے بٹھایا تو میں یہاں پر ہوں. لیکن ذمہ داری یہ سب کی ہے, جو بھی چھوڑے گا قیامت کے دن پکڑا جائے گا, اور یہ مکافات العمل ہے, دنیا کے اندر وہ چیز دوبارہ دہرائی جائے گی. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دل و دماغ کا سکون ہے, اور اللہ رب العالمین وہ اسے عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نظام اور حسینیت کی فکر کو فالو کرتے ہیں. یہ بات میں کوئی تقریر کے جذبے میں نہیں کہہ رہا, ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں, روزمرہ کی خبریں, ہم بھی اس کراچی میں رہتے ہیں, ہم بھی اس علاقے میں رہتے ہیں. جو آپ کے بچوں کو پریشانی ہے وہ ہمارے بچوں کو پریشانی ہے, جو آپ کو معیشت کی پریشانی وہ ہمیں پریشانی ہے, جو آپ کو جان کی پریشانی وہ ہمیں پریشانی ہے. تو آخر ہم بھی تو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں نا, اگر قرآن و سنت کو جانتے ہیں تو اگر ایسے مسائل مسلمانوں پر آ جائیں اور ایسے بدباطن یزید کے ترجمان بدبخت اور بدترین سربراہ ہم پر نافذ ہو جائیں, اس کیا اسلام صرف میٹھا اور ہپ ہپ بات کرتا ہے یا کڑوے مراحل میں کس طرح اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ تک لے جاتا ہے, لے جانے کی بات کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ تو پھر ہم نے کتابیں اٹھائیں, احادیث کو کھنگالا, تو ہمیں ایک نہیں ہزاروں حدیثیں ایسی ملی کہ جب ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر حضور کی ان روایات کو پڑھنا پڑتا ہے جس روایات نے حسین کو استقامت دی تھی. اور میں اس میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں آج کے درس کے اندر, اللہ ہمیں اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس روایت میں میرے دوستو ہماری ساری زندگی آ جاتی, ساری زندگی آ جاتی. دو چیزیں ہمارے اندر ہیں, یا تو نفع یا نقصان, جس کو عربی میں کہیں گے صلح یا فساد. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مزاجوں میں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنا مزاج درست کرنا ہے, ہم نے گورے کو دیکھ کر اپنے مزاج کو نہیں پرکھنا ہے, ہم نے اللہ اس کے رسول کی رضا کو دیکھنا ہے. ہمارے پاس گورے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت موجود ہے, سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت موجود ہے, سرکار غوث اعظم جیسی شخصیت موجود ہے, خواجہ غریب النواز جیسی شخصیت موجود ہے, مخدوم سمنانی جیسی شخصیت موجود ہے, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جیسی شخصیت موجود ہے. جب وہ شخصیات موجود ہیں اور ان کے سامنے آگ کے سمندر موجود تھے, لیکن پھر بھی اپنے مریدوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اکبر کے منہ پر پاؤں رکھ کر وہ آگے نکل گئے, تو آخر وہ فکر کیا تھی؟ اس کو بھی تو پڑھنا ہے نا, یا صرف امام ربانی کا صرف ختم خواجگان کرنا ہے؟ ختم خواجگان تو کرنا ہے, لیکن فکر نقشبندیہ کو بھی تو سمجھنا ہے, فکر سہروردیہ کو بھی سمجھنا ہے, فکر چشتیہ کو بھی سمجھنا ہے, اور فکر قادریہ کو بھی سمجھنا ہے. حضرت گرامی, اور وہ یہ فکر ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے, جو سرکار ساری کائنات کے آقا ہے. سرکار نے کیا بات فرمائی, ذرا توجہ سے سنیے, ساری پریشانیاں نکل جائے گی اور دل میں اللہ کی محبت کا چشمہ بیدار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ نہ دیکھو جیب میں کچھ ہے یا نہ ہے, یہ دیکھو کہ دل میں خدا کی محبت ہے یا نہیں. یقیناً جیب کے مال سے فرار نہیں ہے, مال کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا, گھر کے بغیر تو انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی, گاڑی کے بغیر اسے سہولت نہیں مل سکتی. میرے کہنے کا غلط مقصد نہ سمجھیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن ثانوی ہے, اصل چیز اللہ سے رشتہ ہے. اگر یہ ساری چیز مل جائے اور اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو کیا فائدہ, اور اللہ سے رشتہ جڑ جائے اور یہ چیز نہ بھی ملے تب بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ پھر گھر نہ ملا تب بھی قرار رہے گا, گاڑی نہ ملی تب بھی قرار رہے گا. کیوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ گاڑیاں بنگلہ یہ دل کا قرار ہے, لیکن ثانوی سیکنڈ آپشن ہے. فرسٹ اور اصل آپشن کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے. اور فرمایا تمہارے دلوں کو تمانیت دینے والی چیز ہمارا ذکر ہے, ہماری یاد ہے اور ہماری طرف توجہ ہے. میرے دوستو یہ بات اگر ہم یوں بھی کر رہے ہیں تو کریں, لیکن ٹھیک یہی ہے جو بات ہو رہی ہے. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا یہ الگ بات ہے, لیکن بات یہی ٹھیک ہے جو ہے, کیونکہ یہی بات قرآن میں ہے اور اسی بات کو اپنی ذات پر آزمایا رسول اللہ نے, صحابہ نے, تابعین نے, اور ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہاں تو ایک دو بھتے خور ہیں, ان کے زور میں تو جناب اکبر جیسا شیطان موجود تھا, ہمارے پاس تو صرف ایک صدر ہے جو ججوں کو اور ہر ایک کو اپنے ہاتھ پر چلا لیتا ہے. حسین کے سامنے تو یزید موجود تھا, لیکن پھر بھی وہ اس کا مقابلہ کر کے نکل گئے آگے اور اپنا اور اپنے مریدوں کا ایمان بچا گئے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی. سمجھ میں آئے نہ آئے, دستور یہی ٹھیک ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ دستور بولیے یہی ٹھیک ہے. ہم سمجھا نہ پائیں یہ الگ مسئلہ ہے, ہم سمجھ نہ پائیں یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہماری زندگی کی صحیح تاریخ یہی ہے. ہمیں زندگی کیسی گزارنی وہ تاریخ یہی ہے. حدیث پاک سنیے, گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, نبی مکرم نے فرمایا کہ دو چیزوں کا انسان کو سامنا ہوتا ہے, فساد کا یا امن کا. فساد کا بولیے یا امن کا, خوشی کا یا غم کا, صلح کا یا فساد کا. تو نبی پاک فرماتے اول الصلاح ھذہ الامہ, میری امت کی سب سے پہلی بھلائی, جس کو اس نے دل کے اوپر سب سے پیچھے نیچے فاؤنڈیشن بنانا, اس کے اوپر ساری عمارت کھڑی کرنی ہے, پھر آگے فتنوں کی اور دور کی خرابی کی جیسی بھی ہوا چلے گی وہ عمارت ہل نہیں سکے گی, اس لیے کہ اس کی بنیاد ایک خاص چیز سے باندھی گئی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اول الصلاح لھذہ الامہ, میری امت کی سب سے پہلی بہتری, خشت اول, پہلی اینٹ جو امت نے رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا حسین نے بھی پہلی اینٹ یہی رکھی تھی, ابو بکر کے دل میں بھی میں نے یہ اینٹ یہی رکھوائی تھی,
عمر کے دل میں بھی یہی اینٹ رکھوائی تھی کہ 22 لاکھ مربع میل حکومت ان کی تھی قیصر و کسرا. اور لکھا علماء نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیزی کے ساتھ فتوحات کا راز کیا تھا؟ فرمایا وہ پریشر قبول نہیں کرتے تھے. وہ پریشر قبول, خارجی پریشر قبول نہیں کرتے تھے. کہا کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا ان کی پہلی اینٹ بلے ٹھکانے پر لگی تھی, پہلی اینٹ سب سے پہلی تھی. اور سرکار نے فرمایا اول و سلا الحاظر اما, اپنے اندر پہلی اینٹ جو لگاؤ جو سب سے بڑی بھلائی ہے وہ کیا ہے؟ الیقین والزہد. الیقین والزہد, فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ یقین ہے, دوسری چیز زہد ہے. وقت میرا مکمل ہو گیا ہے, آنے والے درس میں اس حدیث کی تشریح کروں گا کہ اس یقین سے مراد کیا ہے اور اس زہد سے مراد کیا ہے, اپنی طرف سے نہیں جو آج تک 1400 سال سے امت نے سمجھایا ہے. تو فرمایا پہلی چیز جو میری امت کی بھلائی ہے, جو ساری عمارت کو اوپر تک سنبھالتی ہے جب تک اس کی موت نہ آئے, وہ عمارت ہلتی تو ہے لیکن بچ جاتی ہے کیونکہ نیچے سے پکڑی اتنی مضبوطی سے گئی ہے, وہ یقین اور زہد ہے. اور حضور نے فرمایا میری امت کی پہلی فساد کہ اگر عمارت بہت خوبصورت ہو, تہجدوں سے, ختموں سے, ذکر و اذکار سے رنگین ہو, لیکن اس کی نیچے کی فاؤنڈیشن درست نہ ہو تو وہ دڑام سے گرے گی. وہ کبھی اس کو قبول کرے گی اپنے نفس کے لیے, کبھی اس کو قبول کرے گی, کبھی اس کو اپنا ہیرو کہے گی, کبھی اس کو اپنا ہیرو کہے گی. وقت کے آنے پر کبھی کسی کی گولی اور دھونس سے اس سے ڈرے گی, اس کے مطلب کی بات کر دے گی, کبھی اس کے مطلب کی بات کر دے گی. فرمایا وہ پہلی چیز کیا ہے جو انسان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے؟ فرمایا پہلی چیز جو انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے وہ یقین اور زہد ہے. اور جو پہلی چیز جو غلط اینٹ اگر لگ گئی پوری زندگی انسان کی خراب ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہو پاتا, وہ ذکر کی کثرت لمبی لمبی تسبیح کے دانے رات بھر پھیرتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں اتر پاتا. کیوں؟ ایک چیز اس نے نہیں لگائی تھی جو پہلی تھی, وہ کیا ہے؟ فرما البخل والعمل, بخیلی اور لمبی امیدیں, بخیلی اور لمبی امیدیں. میں چیلنج سے اس بات کو کہتا ہوں کہ جس طرح پوری انسانیت کا ایک جملے میں نقشہ میرے آقا نے کھینچا ہے, اللہ کی عزت کی قسم بڑے بڑے ماہر نفسیات اس راہ گزر کو نہیں پہنچ سکتے. نبی پاک نے ایک روایت کے اندر پوری انسان کے مزاج کی تاریخ کو پیش کر دیا. بس اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے اور آپ کے بھی گناہ معاف کرے, اور دل سے دعا کریں اللہ اس عذاب میں ہمیں محفوظ فرمائے, یہ دہشت گردی کے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے, یہ بد امنی کے عذاب سے بچائے, لوگوں کے کاروبار پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچائے, لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچائے. ہمارا ملک جس دہشت گردی کا شکار ہے, مسلمانوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں پر ہوگی. دعا کرو اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے, ہر کلمہ گو مسلمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین, مولا ہم تیرے آزمائش کے لائق نہیں ہیں, ایسی آزمائش ہمیں نہ دے. اب تو ہمارے ایمانوں کے لالے پڑ گئے ہیں, اب تو سجدوں کی رونقیں بھی ختم ہو گئی ہیں. یا اللہ ان ظالموں سے ہمیں بچا لے, یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے, اور مولا کریم ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں, ہم تیری امتحان کے لائق نہیں ہیں. یہ امتحان جو اس ملک کے صدر کی صورت میں ہمارے اوپر ہے, یہ امتحان جو اس ملک کی سیاست کی صورت میں ہمارے اوپر ہے, یہ امتحان جو اس ملک کی دہشت گردی کی صورت میں ہمارے اوپر ہے, مولا اس امتحان کے مقابلے کے ہم لائق نہیں ہیں, نہ ہم تیری آزمائش کے لائق ہیں. مولا کریم ان سے ہماری جان, ہماری مال, ہمارے بچوں کے ایمان و جان مال کی حفاظت فرما, اور مولا کریم ہماری زندگیوں میں امن عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آنے والے درس میں حدیث کی ہم تشریح کریں گے تاکہ ہمارے لیے اس بات کی وضاحت ہو, لیکن انشاءاللہ اتوار کے دن بعد نماز عشاء حضرت فاروق اعظم کے نظام خلافت کو ہم ذکر کریں گے. تقریری تسلسل سے ہٹ کر اس دور کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اس پاکستان اور اس کراچی کی فضا کے اندر حضرت عمر کی سیرت ہمارے لیے کیا رہنمائی پیش کرتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.